सारी चीजें तो है, सबसे अच्छी चीज देना चाहते हो, अपने बच्चों को अदब सिखाओ। अल्लाह अकबर। तो ये अदब जो है ये इल्म से भी ज्यादा जरूरी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास उनके एक शागिर्द अब्दुर्रहमान कासिम रहमतुल्लाह अलैह आए और 20 साल इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास, और 20 साल बाद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास से जब वो वापस गए तो अपने इलाके में पहुंचे तो लोगों ने कहा 20 साल उनके पास रहे तो 20 साल में पता नहीं क्या क्या चीजें, क्या क्या किताबें तुम पढ़ के आए होगे। तो उन्होंने आगे से कहा कि नहीं, ज्यादा किताबें नहीं पढ़ी हजरत ने, इन 20 सालों में से पहले 18 साल अदब सिखाया, आखिरी 2 साल में किताबें पढ़ाई। तो ये अदब जो है ये तमाम चीजों में सबसे ज्यादा अहम, और कुछ शख्सियात का अदब इतना लाजिम कि इंसान हैरान हो जाता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बूढ़े मुसलमान का अदब करना ऐसा है कि जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत का अदब करना है। अल्लाह, छोटी चीज कि अगर किसी ने किसी बूढ़े मुसलमान का अदब किया, उसने अल्लाह का एहतराम किया। इसी तरह किसी आलिम दीन के अदब करने के बारे में हदीस पाक में आता है कि जिसने किसी आलिम की जियारत की गोया के उसने मेरी जियारत कर ली। अल्लाह अकबर। तो बूढ़े मुसलमान का अदब वाजिब, आलिम दीन का अदब वाजिब, वालदेन का अदब वाजिब है। चुनांचे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे वालदेन तुम्हारे लिए या तो जन्नत है या दोजख है। अगर वो तुमसे राजी तो वो तुम्हारे लिए जन्नत, और अगर वालदेन को नाराज कर बैठे, अल्लाह अकबर, जन्नत में दाखला ममनू हो गया। इसीलिए क्या मकाम इन वालदेन का है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने अपने वालदेन पर मोहब्बत की निगाह डाली उसे एक मकबूल हज का सवाब मिल गया। अल्लाह अकबर। यह हज करना आसान, कितना सफर करना पड़ता है, कितने दिन लगते हैं, कितना पैसा लगता है, कितनी मुशक्कत, और अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं जी जिसने वालदेन के चेहरे पे निगाह मोहब्बत वाली डाल दी उसको ये हज का सवाब मिल गया। एक सहाबी ने पूछा अल्लाह के नबी ये तो मैं दिन में 100 मरतबा डाल सकता हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जितनी मरतबा लोगे उतने मकबूल हज का सवाब मिलेगा। तो अदब का क्या आलम है, और आज इस अदब की बड़ी कमी है। हत्ता कि जो आपको सिखाए तालीम दे उसका भी अदब लाजिम है। सिर्फ ये नहीं कि दीनी तालीम जो आलिम या जो हाफिज आपको दे रहा है उसका अदब तो बहुत ज्यादा, मगर जो दुनियावी तालीम देता है उस उस्ताद का भी अदब लाजिम है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तवाज़ाऊ, तुम झुक के रहो उसके सामने, लिमन तुअल्लिमून बिही, जिससे तुम इल्म हासिल करते हो, तो उसका अदब भी लाजिम जो आपको तालीम देता है। और इसी तरह आदिल बादशाह का अदब भी लाजिम, हाफिज़े कुरान का अदब भी लाजिम। तो अदब जो है वो अहम तरीन चीज। अदब नहीं है तो दिल में तकवा नहीं है, ये पक्की बात है। सवाल अब ये पैदा होता है कि अदब आता कैसे है, किन चीजों को अदब कहा जाता है, मैं क्या करूंगा कि ये मेरे अंदर अदब आ जाए, ये क्या ऐसी चीज मैं करूंगा तो लोग कहेंगे हाँ जी ये अदब वाला है, अल्लाह की नजर में मैं बा अदब बन गया। علماء نے فرمایا, ویسے تو ادب پہ بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں, ایک کتاب ہے اس کے اندر 200 آداب لکھے ہوئے ہیں, اور ایک کتاب میں اس سے بھی زیادہ آداب, اور ایک کتاب ہے جس کے اندر مختلف لوگوں کے لیے مختلف آداب, کہ جی اپنے پیر بھائیوں کے آداب کیا ہیں, مشائق کے آداب کیا ہیں, اساتذہ کے آداب کیا ہیں, تو بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں. مگر یہ جتنے بھی بڑے ہیں, چاہے وہ مشائق ہیں, چاہے وہ بوڑھے مسلمان ہیں, یا والدین ہیں, یا استاد ہیں, یا جو بھی ہمارے ایسے بڑے جن کا ادب لازم ہے, ان کا ادب کرنے کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں. چار چیزیں, چار معاملات, یہ جتنے بھی بڑے ہیں ان کے ساتھ کرنا ضروری. اور وہ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ انسان بڑوں کی بات کو غور سے سنے. کئی مرتبہ ہم جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی بوڑھے ہیں اور ان کی بات میں اتنا ربط ہی نہیں ہے, تو سننے کا مجھے اتنا فائدہ ہی نہیں. بھائی سننے کا فائدہ ہے, ان کی بات سننے سے شاید آپ کو ان کی بات سے علم نہ مل سکے, مگر ان کی بات سننے سے آپ کو ادب کا ثواب ملے گا, آپ کا تقویٰ بڑھ جائے گا. تو کئی مرتبہ ہم کہتے ہیں جی یہ میں نے پہلے بات سنی ہوئی ہے, ہمارے ابا تو یہ بات کئی مرتبہ کر چکے ہیں, تو ہم ایسے ہی اس کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں, یا میرے استاد نے یہ بات مجھے پہلے بھی کی ہوئی ہے. جتنی مرتبہ بھی یہ بات کی ہوئی ہے, ادب یہ ہے کہ انسان پوری توجہ سے بات سنے. یہ سب سے بڑا ادب ہے. اور آج ہم چاہتے کہ نہیں جی, نئی سی نئی کوئی بات کرے گا, ہائی لیول کوئی بات کرے گا تو سننی ہے. اسی لیے یہ جتنے بھی بڑے ہیں, بوڑھے مسلمان کی بات کی ویلیو نہیں, والدین کی بات کی کوئی ویلیو نہیں, استادوں کی بات کی کوئی ویلیو نہیں, عالم دین کے بات کی کوئی ویلیو. دوست ہوگا اس کی بات بڑے غور سے سنیں گے. اللہ اکبر. سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ جی بڑا بات کرے تو انسان پوری ادب کی پوزیشن میں آ جائے, چاہے 100 مرتبہ بھی وہ بات کیوں نہ سن لی ہو. کسی بھی بڑے کی کوئی بھی بات نکلتی ہے, ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ اس کو سننے میں میرا فائدہ ہے. یہ پہلا ادب. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو بڑا شوق تھا میں امام مالک رحمت اللہ علیہ سے سیکھوں دین. بڑے محدث ہیں, مشہور ہیں, اپنے علاقے سے سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچے. امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ میں ہوتے تھے, لوگوں سے پوچھتے ہوئے گئے کہ جی کیسے پتا چلے گا امام مالک کون ہے. انہوں نے کہا کہ جی مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیتے ہیں, لمبے قد کے ہیں, اور مین ممبر سے حدیث کا درس دیتے ہیں. تو جو اگر کوئی لمبا شخص مین ممبر سے حدیث کا درس دے تو سمجھ لیجئے گا یہ امام مالک ہے. امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ پتہ نہیں کتنے مہینے کا سفر کر کے پہنچے مدینہ منورہ, اور مسجد میں نماز کا وقت تھا. نماز ادا کی اور نماز پڑھنے کے بعد سارے لوگ قریب آ گئے, اپنی کتابیں کھولنی اور لکھنا شروع کر دیا, اور ممبر پہ ایک لمبے قد کے بزرگ آ کے بیٹھ گئے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ یہی امام مالک ہوں گے, اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے حدیث کا درس دینا شروع کر دیا. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ہی درس دینا شروع کیا تو یہ جتنے بھی لوگ تھے یہ اس وقت املا کر رہے تھے, یعنی حدیث لکھ رہے تھے. امام شافعی رحمت اللہ نے دیکھا کہ ہر بندہ حدیث لکھ رہا ہے بیٹھ کے, میں اکیلا ہوں جو حدیث نہیں لکھ رہا. تو انہوں نے سوچا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ ہاتھ کو کاغذ بنا لیتا ہوں اور انگلی کو جو ہے وہ پین بنا لیتا ہوں, قلم بنا لیتا ہوں, تو باقیوں کی طرح میں بھی ایسے لکھنے کی ایکٹنگ کروں گا. کیونکہ اس وقت سفر کر کے آئے تھے, ہاتھ میں کاغذ اور قلم تو تھا نہیں. کافی لمبا سیشن ہو گیا, اگلی نماز تک حدیثیں سناتے رہے امام مالک, اور 100 سے 200 حدیثوں تک سنا دی, 100 سے زیادہ حدیثیں سنا دی, اور سارے لوگ لکھتے رہے, حتیٰ کہ نماز, اگلی نماز کا وقت آ گیا. تو نماز کے لیے جب انہوں نے وقفہ کیا تو امام مالک رحمت اللہ علیہ ممبر سے اترے,
امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ ان کے قریب پہنچے، امام مالک نے ملتے ہی کہا کہ نوجوان میں تجھے دیکھ رہا تھا، سارے لکھ رہے تھے اور تو لکھ نہیں رہا تھا، تو یہ زیادہ ادب ہوتا کہ تو میری بات سنی لیتا، نہ تو بات پہ توجہ دے رہا تھا اور نہ تو لکھ رہا تھا. تو امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت میرے پاس کاغذ قلم نہیں تھا تو میں ان سے مشابہت اختیار کر رہا تھا، ویسے جو حدیثیں آپ نے ابھی سنائی یہ میں نے اپنے دل پہ لکھ لی ہیں، میں بہت توجہ سے آپ کی بات سن رہا تھا. امام مالک رحمتہ اللہ نے فرمایا اچھا یہ جو میں نے حدیثیں آپ کو سنائی ہیں ان میں سے آدھی حدیثیں بھی اگر آپ مجھے سنا دیتے ہیں تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ نے واقعی توجہ سے پوری بات سنی. امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ نے نہ صرف آدھی حدیثیں سنائی، پوری حدیثیں سنائی، جتنی بھی انہوں نے سنائی تھی ساری کی ساری سنا دی، اور اسی ترتیب میں سنائی جس ترتیب میں امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے سنائی. تو ادب کا پہلا درجہ، ادب کا پہلا اصول کہ بڑوں کی بات کو انسان غور سے سنے. اور ادب کا دوسرا اصول کہ جو شخص با ادب بننا چاہتا ہے، پہلا اصول بڑوں کی بات غور سے سنے، اور دوسرا اصول کہ با ادب بننا چاہتے ہیں تو بڑوں کی ڈانٹ کو اپنے لیے رحمت سمجھیں. آج تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی نہ ڈانٹے، آج تو بڑے بھی ڈرتے ہیں ڈانٹتے ہوئے، تو ڈانٹ کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہماری بڑی انسلٹ ہو گئی اور ڈانٹ سے ہمیں کراہت ہوتی ہے. مگر سچی بات یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں جن سے ہمیں کراہت ہوتی ہے ان میں ہمارے لیے خیر ہے. عسى ان تکرہوا شیئا فهو خیر لکم، یہ ممکن ہے کہ کچھ چیزوں میں تمہیں کراہت محسوس ہو مگر اس میں تمہارے لیے خیر ہے. تو ادب کا دوسرا اصول یہ ہے کہ جو شخص با ادب بننا چاہے وہ بڑوں کی ڈانٹ کو اپنے لیے رحمت سمجھے. کیوں رحمت سمجھے؟ اس لیے کہ سب سے پہلی بات، اگر بڑے کسی بات پہ ڈانٹ رہے ہیں تو ہماری غلطی پہ ہی ڈانٹ رہے ہیں، تو ان کی ڈانٹ میں ہماری اصلاح ہے. تو ایک تو اصلاح ہو جاتی ہے، بڑوں کی ڈانٹ سے اصلاح ہو جاتی ہے. یہ جو پکی پکی بری عادتیں ہوتی ہیں نا، کئی مرتبہ خاموشی سے ان کا اصلاح ہونا بڑا مشکل ہے. نرمی سے بات کرتے ہیں تو انسان اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، اور ڈانٹ جو ہے کئی مرتبہ کام کر جاتی ہے. تو بڑی کی ڈانٹ سے ایک چیز تو اصلاح ہو جاتی ہے، اور دوسرا بڑوں کی ڈانٹ سے انسان کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے، دل فراخ ہوتا ہے. تو ڈانٹ کھانے کی عادت ہوگی تب جا کے دل فراخ ہوگا نا، کسی نے بھی نہیں ڈانٹا ہوگا تو ڈانٹ بوجھ لگے گی تو دل تنگ ہوگا، صبر کی عادت نہیں رہے گی. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں اس میں سب سے بڑی نعمت صبر ہے. چھوٹی چیز نہیں ہے، بڑی چیز ہے. بڑوں کی ڈانٹ پڑ گئی اور ہم نے برداشت کر لی تو بہت بڑی نعمت حاصل کر لی، جس کو صبر کہتے ہیں. اور صبر والے کے ساتھ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا واللہ یحب الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اس لیے بڑوں کی ڈانٹ کو رحمت سمجھیں، خوب اس ڈانٹ کو قبول کریں اچھے جذبات کے ساتھ، کہ یہ بڑوں کی ڈانٹ قبول کرنے والا ہمیں کائنات کا بہترین انسان بناتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کو غصہ آنے میں بہت دیر لگے، یعنی اس کو بہت ڈانٹا جائے، بہت اکسایا جائے، تب غصہ اسے آتا ہے. تو یہ بڑوں کی ڈانٹ رحمت ہی تو ہے.
کہ اگر ہم اس کی بڑوں کی ڈانٹ پہ خاموش رہتے ہیں، اس کو برا نہیں سمجھتے، قبول کر لیتے ہیں، تو ظرف بڑھ جاتا ہے. اور جس نے کوئی ڈانٹ ہی نہیں کھائی تو ظرف کمزور رہتا ہے. اکابرین اس کا خیال کرتے تھے، مشائق کی خدمت میں جو لوگ جاتے تھے تو مشائق ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے، اندر کی تکبر کو توڑتے تھے. ڈانٹ کھانے سے تو عاجزی پیدا ہوتی ہے. اس لیے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو ٹائم ٹیبل بنا ہوتا تھا سالکین کا، ہر روز کا، اس میں تہجد کا وقت ہے، فجر کا وقت ہے، درس کا وقت ہے، ذکر کا وقت، کھانے کا، سونے کا وقت، اور اس میں ایک گھنٹہ ڈانٹ کا ہوتا تھا. یہ حضرت سالکین کو بیٹھ کے ڈانٹتے تھے. اس ڈانٹ کے بغیر اصلاح ممکن نہیں. ہمارے حضرت خواجہ غلام حبیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ دب سے ادب آتا ہے، پہلے دباؤ گے تو ادب آئے گا. تو دبنا ضروری ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈانٹنے والا سارا کام جو ہے گھر میں بیویاں کر دیتی ہیں. تو جی، بیویوں کی بھی ڈانٹ کھایا کریں اور بڑوں کی بھی ڈانٹ کھایا کریں. تو اصول ادب کے بشائخ نے بتائے چار، اور پہلا اصول ہے غور سے بات سننا، بڑوں کی بات کو غور سے سننا. اور دوسرا اصول ہے کہ بڑوں کی ڈانٹ کو اپنے لیے رحمت سمجھنا. چنانچہ ایک ہمارے جاننے والے تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے شیخ ہمیں ڈانٹتے نہیں تھے، مگر اللہ تعالی ہماری اصلاح چاہتے تھے، تو اللہ نے بیوی ایسی دے دی جو اچھی ڈانٹتی ہے، تو الحمدللہ اصلاح ہو رہی ہے. تو بہرحال ڈانٹ جو ہے وہ انسان کے اندر ادب بھی پیدا کرتی ہے اور انسان کو لوگوں میں بہترین انسان بناتی ہے. تیسری چیز، تیسرا ادب کا اصول، وہ یہ ہے کہ انسان بڑوں کی خدمت کرنے کو اپنے لیے فلاح دارین سمجھے. فلاح دارین کہتے ہیں دونوں جہانوں کی کامیابی سمجھے. ادب یہی ہے نا کہ بڑوں کی خدمت کی جائے، اور بڑوں کی خدمت کا فائدہ دنیا میں صرف نہیں آخرت میں بھی ہے. آخرت کا بھی فائدہ، دنیا کا بھی فائدہ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے قدم بڑھاتا ہے، صرف اس نے قدم بڑھائے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو پیدا فرماتے ہیں اور وہ فرشتہ عبادت کرتا رہے گا قیامت کے دن تک، اور جتنی عبادت وہ فرشتہ کرے گا یہ سارا کا سارا اس دوسروں کی خدمت کرنے والے کے نام اعمال میں لکھ دیا. تو جب جب خدمت کے لیے قدم اٹھائیں گے ایک ایسا فرشتہ اللہ پیدا کر دیں گے. تو بڑوں کی خدمت جو ہے آخرت کا، اللہ اکبر کیسا سامان. تو آخرت کی کامیابی بڑوں کی خدمت کرنے میں، اور دنیا کی کامیابی بھی بڑوں کی خدمت کرنے میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص دوسروں کی خدمت میں لگ جاتا ہے، دوسروں کی مدد کرنے میں لگ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کی مدد کرنے میں لگ جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو دنیا میں بھی ہر وقت اللہ کی مدد ساتھ رہے گی اگر خدمت کر لیں گے. تو پکی بات ہے کہ جو شخص دوسروں کی خدمت کرتا ہے، اللہ اکبر. اس لیے ہمارے کابرین نے مثالیں قائم کر دی خدمت کرنے کی. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مالٹا کی جیل میں، اب جیل میں ہیں، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا تہجد میں اٹھنے کا معمول، سردی کی راتیں تھی، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میرے استاد بوڑھے ہیں، کسی طرح سے ٹھنڈے پانی کی جگہ گرم پانی کا انتظام ہو جائے. جیل میں گرم پانی کہاں سے ملتا ہے جناب؟ مگر استاد کی خدمت کا شوق تھا، پوری رات پانی کے لوٹے کے اوپر سو جاتے کہ صبح تک کچھ نہ کچھ گرمی اس پانی میں پیدا ہو جائے.
تو جن کو اللہ نے دنیا میں بڑی بڑی عزتیں دی انہوں نے اپنے بڑوں کی خوب خدمت کی ہے. بڑوں کی خدمت سے انسان دعاؤں کے مستجاب دعوات بن جاتا ہے. ایسی مدد اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا, حضرت عمر اور حضرت علی بھی ان صحابہ کرام میں تشریف فرماتے, کہ دیکھو یمن کے علاقے قرن میں ایک نوجوان ہے, اس کا نام اویس ہے. اس نے اپنی ماں کی بڑی خدمت کی ہے, ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو رد نہیں فرماتے. اگر تمہاری ملاقات اس سے ہو تو اس کے لیے اپنی مغفرت کی دعا کرنا. کئی سال بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس دنیا سے تشریف لے گئے. عمر رضی اللہ عنہ کو دور خلافت ہے, حج کے دنوں میں پتہ چلا کہ یہ اویس کرنی آئے ہوئے ہیں. کسی سے پوچھا کہاں, تو انہوں نے کہا امیر المومنین آپ اویس کرنی کو ڈھونڈ رہے ہیں. انہوں نے کہا وہ تو عام سے ایسا آدمی ہے, پتہ نہیں کہاں جنگلوں میں ادھر ادھر ہوگا. حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ پہنچے اویس کرنی کے پاس. اس نے دیکھا تو کہا امیر المومنین آپ یہاں؟ انہوں نے کہا ہاں آئے ہیں تیرے پاس ایک فریاد لے کے. اللہ حضرت میرے پاس کیا, میں تو غریب سا آدمی ہوں, آپ دین میں بھی آگے ہیں, آپ دنیا میں بھی آگے ہیں, آپ تو ہمارے امیر المومنین ہیں. انہوں نے فرمایا میں کچھ نہیں ہوں, تیرے سامنے ایک فریاد لے کے آیا ہوں کہ میرے محبوب نے کہا کہ تیری دعا اللہ رد نہیں فرماتے, تو ہم دونوں یہاں تیرے پاس سائل ہیں, دعا کر دے کہ اللہ ہماری مغفرت کر دے. اللہ وہ رونے لگا. اس نے کہا حضرت میں آپ کے لیے دعا کروں؟ اس نے کہا بھائی فریادی بن کے آئے, ہماری یہ درخواست قبول کر لے کہ ہمارے محبوب نے کہا ہے کہ تیرے ہاتھ رد نہیں ہوتے. اس نے پھر دعا کی. اللہ جو شخص خدمت کرتا ہے بڑوں کی, اللہ اللہ اسے چار چاند لگا. اسی لیے بڑوں نے کہا با ادب با نصیب. اسی طرح بڑوں نے کہا کہ جو خادم بنتا ہے وہی مخدوم بنتا ہے, جو اپنے آپ کو دیکھتا ہے وہ محروم بنتا ہے. خدمت کے چار اصول علماء نے بتائے. پہلا یہ کہ انسان بڑوں کی غور سے سنے, اور دوسرا یہ انسان بڑوں کی ڈانٹ, تیسرا یہ انسان بڑوں کی خدمت کو اپنے لیے دونوں جہانوں کی کامیابی سمجھے. آج تو کفر کی دنیا نے بھی اس بات کو مان لیا, خدمت کرنے والا انسان اس کی زندگی بہتر ہوتی ہے. امریکہ کی ایک یونیورسٹی ہے ہارورڈ یونیورسٹی کے نام سے مشہور, اور ہارورڈ دنیا کی بہترین یونیورسٹی سمجھی جاتی ہے, اور ہارورڈ کا میڈیکل سکول دنیا کا بہترین میڈیکل سکول ہے. اور اس میڈیکل سکول کی جو ہارورڈ میڈیکل جرنل نکلتا ہے اس کی ریسرچ ایڈیٹر سٹیفنی واٹسن, یعنی اس دنیا کے بہترین بڑے ادارے کے جو میگزین نکلتا ہے اس کی یہ ریسرچ ایڈیٹر بہت بڑی شخصیت, اس نے کہا کہ میں نے ہزاروں لوگوں پہ ریسرچ کی اور میں اس نتیجے پہ میں آئی ہوں کہ جو لوگ خدمت کے کام کرتے ہیں, انگریزی میں اس کو والنٹیئر ورک کہا جاتا ہے, کہ جو لوگ والنٹیئر ورک کرتے ہیں ان کو یہ چار نعمتیں حاصل ہوتی ہیں. صحت کے اعتبار سے ان کا ڈپریشن کم ہوتا ہے, ان کی انگزائٹی کم ہوتی ہے, ان کے شوگر لیولز بہتر ہو جاتے ہیں, ان کا بلڈ پریشر لیول بہتر ہو جاتا ہے. اور وہ کہنے لگے کہ میں ایسے ہی بات نہیں کر رہی, میں آپ کو ایک نمبر دیتی ہوں, ایک اماؤنٹ دیتی ہوں کہ کتنی خدمت کرنے پہ یہ والے فائدے نصیب ہوتے ہیں. اس نے کہا جو شخص ایک سال میں 200 گھنٹے خدمت کا کام کرے گا, والنٹیئر ورک کرے گا, اسے یہ سارے فائدے ہوں گے. اس کو بلڈ پریشر بھی بہتر, تو شوگر بھی بہتر, دلوں کے غم دور ہوں گے, اچھا فیل کرے گا. تو آج تو بڑی بڑی ریسرچ کرنے کے بعد ہم یہاں پہنچے کہ جی زندگی اچھی ہو جاتی ہے. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا کہ دوسروں کے کاموں میں لگ جاؤ, اللہ تمہارے کاموں میں لگ جائے, بڑوں کی خدمت کرو, ان کی دعائیں لو, پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ زندگی کیسی اچھی گزرتی ہے. اللہ, تو چار بڑی چیزیں ادب سے متعلق. اور پہلی چیز ادب یہ ہے کہ بڑوں کی بات کو غور سے سنا جائے, اور دوسری چیز یہ کہ بڑوں کی ڈانٹ کو اپنے لیے رحمت سمجھا جائے, اور تیسری چیز یہ کہ بڑوں کی خدمت کو اپنے لیے دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ سمجھا جائے, اور چوتھی اور بڑی اہم چیز کہ اگر بڑے ناراض ہوں تو ان سے معافی مانگ لی جائے. یہ نہ دیکھیں کہ جی غلطی ان کی تھی, غلطی میری تھی, اور اس چیز پہ نہ جائیں, معافی چھوٹا مانگ لے کہ میں صرف اس لیے مانگ رہا ہوں معافی کہ یہ بڑے ہیں, کہ ان کا ادب میرے لیے واجب ہے. اور جس نے اس طرح سے کیا اللہ تعالی اس کو عزتوں کے انبار لگا دے. کیونکہ یہ جو معافی مانگنی ہے یہ نہ دیکھا کہ غلطی ان کی تھی یا نہیں تھی, بلکہ یہ دیکھا کہ یہ بڑے ہیں مجھے جھکنا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ کیا ہے, من تواضع للہ, جو اللہ کے لیے جھکتا ہے رفعہ اللہ, اللہ اس کو عزتیں دیتی ہے. تو اس لیے بڑوں سے معافی مانگ لینی چاہیے. اور آج تو ہم نہیں جی میں کیوں کا معافی مانگوں, یہ ان کی غلطی ہے, انہوں نے ایسی بات کیوں کی, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے وہ کیا. اللہ اکبر, آج ہم نے بڑوں کو بڑا نہیں سمجھا, ہم اپنے بڑوں کے بڑے بن بیٹھے ہیں. اس لیے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل نہیں ہے. آج ہم اللہ کے ان بندوں کے سامنے, اپنے بڑوں کے سامنے چھوٹے بنیں گے تو اللہ تعالی ہمیں پھر اس دنیا میں بھی کامیابی دیں گے, آخرت میں بھی کامیابی دیں گے. ہمیں بھی چاہیے آج کی اس مجلس میں ہم اپنی غلطیوں پہ سچی پکے دل سے توبہ کریں. کیا وعید ہے کہ ہماری آج کی توبہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. آج خوشی کا دن ہے, ختم قرآن کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن سنانے والوں کے سنانے کو قبول فرمائے, سننے والوں کے سننے کو قبول فرمائے. جتنے منتظمین ہیں, جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں, اللہ ان سب کے یہاں مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات مراقبہ کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں.
اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی، ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی، رحمت کا اس کی کوئی کنارا ہی نہیں ہے، رحمت کا اس کی کوئی کنارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، غافل کیا کچھ ایسا حوس نے جہان کی، غافل ہی ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دعا کر لیجئے، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما، میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، میرے مالک در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، اللہ آپ کے پیارے محبوب نے فرمایا رمضان کی ہر ہر رات میں آپ لاکھوں کروڑوں کی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں، میرے مالک آج کی اس رات میں اللہ ہماری بھی مغفرت فرما، اللہ جو گناہ دن میں کیے انہیں معاف فرما، اللہ جو گناہ راتوں میں کیے انہیں معاف فرما، اللہ جو گناہ چھپ کے کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما، اے میرے مالک جو گناہ محفلوں میں کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما، اے اللہ ہم گناہوں کی نجاست میں لتڑے ہوئے ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ تیرے نیک بندے رمضان میں نیکیاں کما رہے ہیں، اللہ ہم تیرے وہ بندے ہیں جو اس مبارک مہینے میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ کر رہے ہیں، میرے مالک ہمارے لیے گناہ چھوڑنا بڑا مشکل کام ہو گیا، اللہ آپ کے لیے گناہ چھڑوانا آسان ہے، اللہ گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، ہواؤ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، اے اللہ گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما، اے اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، اللہ ادب والی زندگی نصیب فرما، میرے مالک ہم نے اپنے بڑوں کے ساتھ جو بے ادبیاں کی اللہ آج کی اس مبارک رات میں ہماری ان بے ادبیوں کو معاف فرما، اللہ جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں میرے مالک ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، اللہ کمزور ہیں، اللہ ہم کمزوروں پر اپنی رحمت نازل فرما، اللہ میں نیک نہ بن سکا، اللہ تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا ہوں، اللہ نیک نہ بن سکا، اللہ نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں، اللہ ان نیکوں کی برکت سے میرے مالک ہمیں بھی نیکی نصیب فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی ادب نصیب فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی صبر نصیب فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی خدمت کا جذبہ نصیب فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی عاجزی نصیب فرما، اللہ اپنی غلطی کو تسلیم کرنے والا بنا، اللہ رحمت کا سایہ عطا فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ جو کام کاروبار کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، لا جو اولاد کی وجہ سے پریشان، اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، میرے مالک اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اللہ جو اپنی صحت کی وجہ سے پریشان، اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، میرے مالک اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما، اللہ الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجا، اے اللہ اس بندے پہ کوئی حسرت نہیں تو کسی اور در سے خالی ہاتھ اٹھ جائے، اللہ حسرت تو اس پر ہے جو یہاں آپ کے در پہ آیا، اللہ رمضان کی مبارک رات میں آیا، اللہ ختم قرآن کے وقت پہ آیا اور وہاں سے بھی خالی ہاتھ لوٹ گیا، اللہ خالی ہاتھ لوٹنے سے محفوظ فرما، میرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اے اللہ ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست بڑھ گئی ہے، اللہ اسی لیے مسجدیں بند ہے، اے اللہ نمازیں پڑھنے کے لیے مسجد جانا مشکل، اللہ حرمین شریفین بند ہو گیا، اے اللہ ہمارے گناہ بڑھ گئے ہیں، اللہ آپ کی ناراضگی بڑھ گئی ہے، اللہ آپ کے پیارے محبوب نے فرمایا روزے دار جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے فرشتوں کی جماعتیں اس دعا پر آمین کہتی ہیں، میرے مالک ہم آپ کو ان فرشتوں کی آمین کا واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ آپ کے تو ہمارے جیسے اربوں کھربوں، میرے مالک ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں، اللہ اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ ہم نے تو گھر کی عورتوں کو دیکھا رمضان میں فقیر مانگنے آتا ہے، عورتیں کہتی ہیں اسے خالی ہاتھ نہ جانے دو، یہ رمضان کا فقیر ہے، اے اللہ جب عورتیں رمضان کے فقیر کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتی، میرے مالک ہم بھی تو رمضان کے فقیر ہیں، اے اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا، میرے مالک خالی ہاتھ نہ لوٹا، اے اللہ کس سے مانگے کہاں جائے، اللہ کس سے کہے، اللہ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہے، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما، اے اللہ ہمارے جن حضرات نے یہ قرآن پاک مکمل فرمایا اللہ ان پر لاکھوں کروڑوں رحمت نازل فرما، اللہ اس ادارے پہ ہمارے حضرت مولانا عبدالعزیز کوسا صاحب پہ، حضرت مفتی سلیم اللہ صاحب پہ، یا اللہ اس پورے ادارے پہ اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرما، اللہ اس کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، اے اللہ اس کے فیض کو عالم کے کونے کونے میں پہنچا، میرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما، اللہ اس برکت والے مہینے کی برکت سے اللہ اس وبا سے ہمیں نجات نصیب فرما، اور اے اللہ جو لوگ اس وبا میں فوت ہوئے اے اللہ ان کی شہادت کو قبول فرما، اور اے میرے مالک جو اس وبا کی وجہ سے بیمار ہے اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اللہ جن کی مغفرت فرما دی
اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ. جی اب میں بند کر دوں؟
جی حضرت.